اور اگر دل میں یہ وہم گزرتا ہو کہ خدا نے مختلف طبائع کیوں پیدا کیں اور کیوں سب کو ایسی قوت عنایت نہ فرمائیں جن سے وہ معرفت کاملہ اور محبت کاملہ کے درجے تک پہنچ جاتے، تو یہ سوال بھی خدا کے کاموں میں ایک فضول دخل ہے جو ہرگز جائز نہیں۔ ہر یک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ تمام مخلوقات کو ایک ہی درجے پر رکھنا اور سب کو اعلیٰ کمالات کی قوتیں بخشنا خدا پر حق واجب نہیں، یہ تو صرف اس کا فضل ہے، اسے اختیار ہے، جس پر چاہے کرے اور جس پر چاہے نہ کرے۔ مثلا تم کو خدا نے آدمی بنایا اور گدھے کو آدمی نہ بنایا، تم کو عقل دی اور اس کو نہ دی، یا تمہارے لیے علم حاصل ہوا اور اس کو نہ ہوا، یہ سب مالک کی مرضی کی بات ہے، کوئی ایسا حق نہیں کہ تمہارا تھا اور اس کا نہ تھا۔ غرض جس حالت میں خدا کی مخلوقات میں سری تفاوت مراتب پایا جاتا ہے، جس کے تسلیم کرنے سے کسی عاقل کو چارہ نہیں، تو کیا مالک با اختیار کے سامنے ایسی مخلوقات جن کا موجود ہونے میں بھی کوئی حق نہیں، چہ جائے کہ بڑا بننے میں کوئی حق ہو، کچھ دم مار سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ کا بندوں کو خلعت وجود بخشنا ایک عطا اور احسان ہے، اور ظاہر ہے کہ موتی اور محسن اپنی عطا اور احسان میں کمی بیشی کا اختیار رکھتا ہے، اور اگر اس کو کم دینے کا اختیار نہ ہو تو پھر زیادہ دینے کا بھی اختیار نہ ہو، تو اس صورت میں وہ مالکانہ اختیارات کے نافذ کرنے سے بالکل قاصر رہ جائے۔ اور خود ظاہر ہے کہ اگر مخلوق کا خالق پر خانہ خواہ کوئی حق قرار دیا جائے تو اس سے تسلسل لازم آتا ہے، کیونکہ جس درجے پر خالق کسی مخلوق کو بنائے گا اسی درجے پر وہ مخلوق کہہ سکتا ہے کہ میرا حق اس سے زیادہ ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ غیر متناہی مراتب پر بنا سکتا ہے اور اس کی لا انتہا قدرت کے آگے صرف آدمی بنانے پر فضیلت پیدائش ختم نہیں، تو اس صورت میں سلسلہ سوالات مخلوق کبھی ختم نہ ہوگا، اور ہر یک مرتبہ پیدائش پر الا غیر نہایت اس کو اپنے حق کے مطالبے کا استحقاق حاصل ہوگا، اور یہی تسلسل ہے۔ ہاں اگر یہ جستجو ہے کہ اس تفاوت مراتب رکھنے میں حکمت کیا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس بارے میں قرآن شریف نے تین حکمتیں بیان فرمائی ہیں جو عند العقل نہایت بدیہی اور روشن ہیں، جن سے کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا، اور وہ بتفصیل ذیل ہیں۔ اول یہ کہ تا مہمات دنیا یعنی امور معاشرت و احسن وجہ صورت پذیر ہوں، جیسا فرمایا ہے وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الزخرف آیت 32-33 الجزء نمبر 25۔ یعنی کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں میں سے کسی بھاری رئیس اور دولت مند پر کیوں نازل نہ ہوا، تا اس کی رئیسانہ شان کے شایان ہوتا اور نیز اس کے روب اور سیاست اور مال خرچ کرنے سے جلد تر دین پھیل جاتا۔ ایک غریب آدمی جس کے پاس دنیا کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں، کیوں اس عہدے سے ممتاز کیا گیا؟ پھر آگے بطور جواب فرمایا اہم یکسمون رحمت ربک، کیا قسام ازل کی رحمتوں کا تقسیم کرنا ان کا اختیار ہے؟ یعنی یہ خداوند حکیم مطلق کا فعل ہے کہ بعضوں کی استعدادیں اور ہمتیں پست رکھیں اور وہ زخارف دنیا میں پھنسے رہے اور رئیس اور امیر اور دولت مند کہلانے پر پھولتے رہے اور اصل مقصود کو بھول گئے، اور بعض کو فضائل روحانیت اور کمالات قدسیہ عنایت فرمائے، اور وہ اس محبوب حقیقی کی محبت میں محو ہو کر مقرب بن گئے اور مقبولان حضرت احدیت ہو گئے۔ پھر بعد اس کے اس حکمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو اس اختلاف استعدادات اور تباین خیالات میں مخفی ہے، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، یعنی ہم نے اس لیے بعض کو دولت مند اور بعض کو درویش اور بعض کو لطیف طبع اور بعض کو کثیف طبع اور بعض طبیعتوں کو کسی پیشے کی طرف مائل اور بعض کو کسی پیشے کی طرف مائل رکھا ہے، تا ان کو یہ آسانی پیدا ہو جائے کہ بعض کے لیے بعض کار برار اور خادم ہوں اور صرف ایک پر بھار نہ پڑے، اور اس طور پر مہمات بنی آدم بآسانی تمام چلتے رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس سلسلے میں دنیا کے مال و متاع کی نسبت خدا کی کتاب کا وجود زیادہ تر نفع رساں ہے۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے جو ضرورت الہام کی طرف فرمایا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان مدنی التبع ہے اور باجز ایک دوسرے کی مدد کے کوئی امر اس کا انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک روٹی کو دیکھیے جس پر زندگانی کا مدار ہے، اس کے تیار ہونے کے لیے کس قدر تمدن و تعاون درکار ہے۔ زراعت کے تردد سے لے کر اس وقت تک کہ روٹی پک کر کھانے کے لائق ہو جائے، بیسیوں پیشہ وروں کی آنت کی ضرورت ہے۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ عام امور معاشرت میں کس قدر تعاون اور باہمی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسی ضرورت کے انصرام کے لیے حکیم مطلق نے بنی آدم کو مختلف طبیعتوں اور استعدادوں پر پیدا کیا، تا ہر یک شخص اپنی استعداد اور میل طبع کے موافق کسی کام میں بطیب خاطر مصروف ہو۔ کوئی کھیتی کرے، کوئی آلات زراعت بناوے، کوئی آٹا پیسے، کوئی پانی لاوے، کوئی روٹی پکاوے، کوئی سوت کاتے، کوئی کپڑا بنے، کوئی دکان کھولے، کوئی تجارت کا اسباب لاوے، کوئی نوکری کرے، اور اس طرح پر ایک دوسرے کے معاون بن جائیں اور بعض کو بعض مدد پہنچاتے رہیں۔ بس جب ایک دوسرے کی معاونت ضروری ہوئی تو ان کا ایک دوسرے سے معاملہ پڑھنا بھی ضروری ہو گیا، اور جب معاملے اور معاوضے میں پڑ گئے اور اس پر غفلت بھی جو استغراق امور دنیا کا خاصہ ہے عائد حال ہو گئی، تو ان کے لیے ایک ایسے قانون عدل کی ضرورت پڑی جو ان کو ظلم اور تعدی اور بغض اور فساد اور غفلت من اللہ سے روکتا ہے، تا نظام عالم میں ابتری واقعہ نہ ہو، کیونکہ معاش و معاد کا تمام مدار انصاف و خدا شناسی پر ہے، اور التزام انصاف و خدا ترسی ایک قانون پر موقوف ہے جس میں دقائق معادلت و حقائق معرفت الہی بدرستی یہ تمام درج ہوں، اور سہون یا عمدن کسی نوع کا ظلم یا کسی نوع کی غلطی نہ پائی جاوے، اور ایسا قانون اسی کی طرف سے صادر ہو سکتا ہے جس کی ذات سہو و خطا و ظلم و تعدی سے بکلی پاک ہو، اور نیز اپنی ذات میں واجب الانقیاد اور واجب التعظیم بھی ہو۔ کیونکہ گو کوئی قانون عمدہ ہو مگر قانون کا جاری کرنے والا اگر ایسا نہ ہو جس کو باعتبار مرتبہ اپنے کے سب پر فوقیت اور حکمرانی کا حق ہو، یا اگر ایسا نہ ہو جس کا وجود لوگوں کی نظر میں ہر یک طور کے ظلم و خبص اور خطا اور غلطی سے پاک ہو، تو ایسا قانون اول تو چل ہی نہیں سکتا، اور اگر کچھ دن چلے بھی تو چند ہی روز میں طرح طرح کے مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں اور بجائے خیر کے شر کا موجب ہو جاتا ہے۔ ان تمام وجوہ سے کتاب الہی کی حاجت ہوئی، کیونکہ ساری نیک صفتیں اور ہر یک طور کی کمالیت و خوبی صرف خدا ہی کی کتاب میں پائی جاتی ہے۔ وہ بس دو حکمت طبعات مراتب رکھنے میں یہ ہے کہ تا نیک اور پاک لوگوں کی خوبی ظاہر ہو، کیونکہ ہر یک خوبی مقابلے ہی سے معلوم ہوتی ہے، جیسے فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، الکہف آیت 8 الجز نمبر 15۔ یعنی ہم نے ہر یک چیز کو جو زمین پر ہے زمین کی زینت بنا دیا ہے، تا جو لوگ صالح آدمی ہیں بمقابلہ برے آدمیوں کے ان کی صلاحیت آشکارا ہو جائے اور کثیف کے دیکھنے سے لطیف کی لطافت کھل جائے، کیونکہ ضد کی حقیقت ضد ہی سے شناخت کی جاتی ہے اور نیکوں کا قدر و منزلت بدوں ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ سوم حکمت طبعات مراتب رکھنے میں انواع و اقسام کی قدرتوں کا ظاہر کرنا اور اپنی عظمت کی طرف توجہ دلانا ہے، جیسا فرمایا مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا، سورہ نوح آیت 14-15، نمبر 29، یعنی تم کو کیا ہو گیا کہ تم خدا کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے، حالانکہ اس نے اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے تم کو مختلف صورتوں اور سیرتوں پر پیدا کیا۔ یعنی اختلاف استعدادات و طبائع اسی غرض سے حکیم مطلق نے کیا تاکہ اس کی عظمت و قدرت شناخت کی جائے، جیسا دوسری جگہ بھی فرمایا ہے،
واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الجزء نمبر 18، سورہ نور آیت 46۔ یعنی خدا نے ہر ایک جاندار کو پانی سے پیدا کیا، سو بعض جاندار پیٹ پر چلتے ہیں اور بعض دو پاؤں پر، بعض چار پاؤں پر۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے یہ مختلف چیزیں اس لیے بنائیں کہ تا مختلف قدرتیں اس کی ظاہر ہوں۔ غرض اختلاف طبائع جو فطرت مخلوقات میں واقع ہے، اس میں حکمت الہیہ انہی امور ثلاثہ میں منحصر ہے جن کو خدا تعالیٰ نے آیات ممدوحہ میں بیان کر دیا۔ فتدبر۔ وسوسائے ششم۔ معرفت کامل کا ذریعہ وہ چیز ہو سکتی ہے جو ہر وقت اور ہر زمانے میں کھلے طور پر نظر آتی ہو، سو یہ صحیفہ نیچر کی خاصیت ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور یہی رہبر ہونے کے لائق ہے، کیونکہ ایسی چیز کبھی رہنما نہیں ہو سکتی جس کا دروازہ اکثر اوقات بند رہتا ہو اور کسی خاص زمانے میں کھلتا ہو۔ جواب: صحیفہ فطرت کو بمقابلہ کلام الہی کھلا ہوا خیال کرنا، یہی آنکھوں کے بند ہونے کی نشانی ہے جن کی بصیرت اور بصارت میں کچھ خلل نہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ اسی کتاب کو کھلے ہوئے کہا جاتا ہے جس کی تحریر صاف نظر آتی ہو، جس کے پڑھنے میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہتا ہو۔ پر کون ثابت کر سکتا ہے کہ مجرد صحیفہ قدرت پر نظر کرنے سے کبھی کسی کا اشتباہ دور ہوا؟ کس کو معلوم ہوا ہے کہ اس نیچری تحریر نے کبھی کسی کو منزل مقصود تک پہنچایا ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے صحیفہ قدرت کے تمام دلالات کو بخوبی سمجھ لیا ہے؟ اگر یہ صحیفہ کھلا ہوا ہوتا تو جو لوگ اسی پر بھروسہ کرتے تھے وہ کیوں ہزارہا غلطیوں میں ڈوبتے؟ کیوں اسی ایک صحیفے کو پڑھ کر باہم اس قدر مختلف الرائے ہو جاتے کہ کوئی خدا کے وجود کا کسی قدر قائل اور کوئی سرے سے انکاری؟ ہم نے بفرض محال یہ بھی تسلیم کیا کہ جس نے اس صحیفے کو پڑھ کر خدا کے وجود کو ضروری نہیں سمجھا، وہ اس قدر عمر پا لے گا کہ کبھی نہ کبھی اپنی غلطی پر متنبہ ہو جائے گا۔
مگر سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ صحیفہ کھلا ہوا تھا تو اس کو دیکھ کر ایسی بڑی بڑی غلطیاں کیوں پڑ گئیں؟ کیا آپ کے نزدیک کھلی ہوئی کتاب اسی کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے والے خدا کے وجود میں ہی اختلاف کریں اور بسم اللہ ہی غلط ہو؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اسی صحیفہ فطرت کو پڑھ کر ہزارہا حکیم اور فلاسفر دہریے اور طبعی ہو کر مرے یا بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے، اور وہی شخص ان میں سے راہ راست پر آیا جو الہام الہی پر ایمان لایا؟ کیا اس میں کچھ جھوٹ بھی ہے کہ فقط اس صحیفے کے پڑھنے والے بڑے بڑے فیلسوف کہلا کر پھر خدا کے مدبر و خالق بالارادہ اور عالم جزئیات ہونے سے منکر رہے اور انکار ہی کی حالت میں مر گئے۔ کیا خدا نے تم کو اس قدر بھی سمجھ نہیں دی کہ جس خط کے مضمون کو مثلا زید کچھ سمجھے اور بکر کچھ خیال کرے اور خالد ان دونوں کے برخلاف کچھ اور تصور کر بیٹھے، تو اس خط کی تحریر کھلی ہوئی اور صاف نہیں کہلاتی بلکہ مشکوک اور مشتبہ اور مبہم کہلاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی دقیق بات نہیں جس کے سمجھنے کے لیے باریک عقل درکار ہو، بلکہ نہایت بدیہی صداقت ہے۔ مگر ان کا کیا علاج جو سراسر تحکم کی راہ سے ظلمت کو نور اور نور کو ظلمت قرار دیں اور دن کو رات اور رات کو دن ٹھہراویں۔ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ مطالب دلی کو پورا پورا بیان کرنے کے لیے یہی سیدھا راستہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے کہ بذریعہ قول واضح کے اپنا معاف ضمیر ظاہر کیا جائے، کیونکہ دلی ارادوں کو ظاہر کرنے کے لیے صرف قوت نطقیہ آلہ ہے۔ اسی آلے کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان کے معافل قلب سے مطلع ہوتا ہے، اور ہر یک امر جو اس آلے کے ذریعے سے سمجھایا نہ جائے وہ تفہیم کامل کے درجے سے متنزل رہتا ہے۔ ہزارہ امور ایسے ہیں کہ اگر ہم ان میں فطرتی دلالت سے مطلب نکالنا چاہیں تو یہ امر ہمارے لیے غیر ممکن ہو جاتا ہے، اور اگر فکر بھی کریں تو غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلا ظاہر ہے کہ خدا نے آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی ہے اور کان سننے کے لیے پیدا کیے ہیں، زبان بولنے کے لیے عطا کی ہے۔ اس قدر تو ہم نے ان اعضاء کی فطرت پر نظر کر کے اور ان کے خواص کو سوچ کر معلوم کر لیا۔